ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. سطر میں پارے کے ربو سے سو پارے کی تلاوت کی گئی ہے. ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ بات سب جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد خود بت پرست تھے، بلکہ بت ساز بھی تھے، بنایا کرتے تھے بت. اور نمرود اس زمانے کا بادشاہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی پوری پوری کوششیں فرماتے رہے، لیکن قوم نے بت پرستی نہ چھوڑی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن یہ فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور معاملہ کروں گا. چنانچہ ایک مرتبہ جب قوم کسی میلے ٹھیلے میں گئی اور ان کا جو بت خانہ تھا جس میں بہت سارے بت تھے چھوٹے بڑے، وہاں یہ داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے بہت سے بتوں کو توڑ دیا. کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، اور ان میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں بڑا کلہاڑا تھا یا ہتھوڑا، اس کے ہاتھ میں یا اس کے کاندھے پر رکھ دیا، جس سے بظاہر اس طرح اشارہ تھا کہ بھائی یہ سب سے بڑا ہے، اسی نے توڑ پھوڑ کی یہ سب. اب جب قوم واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جن کو ہم خدا جانتے ہیں مانتے ہیں اور جن کی عبادت کرتے ہیں ان کا تو معاملہ ہی خراب ہوا ہوا ہے. تو بہرحال اس وقت بڑی فکر ہوئی اور کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کام کیا، تو بڑا ظالم آدمی ہے وہ. تو کہیں بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سنا ہے کہ وہ اس ان کے خلاف باتیں کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، پکڑ کے لے آؤ فاتو بھی. اور جب وہ آ گئے تو کہنے لگے قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے یہ معاملہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھو جس کے جو ہے کاندھے پہ ہتھوڑا رکھا ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا یہ تھا کہ تم جن کو اپنا خدا مانتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو حاجت روا مشکل کشا جانتے ہو، ذرا ان سے بات کر کے تو دیکھو ہی تم نے جو بڑا خدا بنایا ہوا ہے ان میں سے، تو اس سے معلوم کرو. لازمی بات ہے کہ وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ جواب تو دے ہی نہیں سکتے، گونگے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جن کو تراشا ہو بنایا ہو وہ دوسرے کی کیا ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے جو ضرر کو رفع نہ کر سکتے ہوں وہ دوسرے کی تکلیف کو کیا دور کریں گے. تو اصل بات یہ بتلانا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا قال بل فعلہ کبیر ہوں، ان کے بڑے نے کیا یہ کام، فسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. فرجعوا الی انفسہم، تو اپنی گردن جو ہے وہ نیچے جھکائی اور کچھ سوچتے رہے، اور دلی دل میں سوچنے لگے کہ واقعی ظالم تو ہم ہی ہیں اصل میں. اور پھر کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات کہنا چاہتے تھے اصل میں فرمایا کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا شيء ولا يضركم، کیا تم ایسوں کو اپنا معبود بناتے ہو کہ جو نہ تمہیں کچھ ضرر پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے، یعنی نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں کسی چیز کا، ولا يضركم، اور نہ کچھ تمہیں تکلیف دے دیں، یعنی یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. تو جب ان کا حال یہ ہے تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ قوم کو یہ بات سمجھ میں آتی، یعنی فرمایا کہ افل لکم، افسوس ہے تم پر، تو بجائے اس کے کہ قوم عقل پکڑتی اس بات سے، اب آپس میں مشورے شروع کر دیے اور کہا کہ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. معبود تو کیا ان کی مدد کرتے، یہ کہتے ہیں آؤ ہم معبودوں کی مدد کریں اور اس کو جو ہے آگ میں جلا دو، ان کن تم فائن، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت بہت بڑا، یعنی مستقل ہر آدمی جو ہے اس کام میں لگ گیا کہ ایک بہت بڑا الاؤ انہوں نے روشن کیا مستقل اس میں لکڑیاں لا کے جمع کرتے رہے اور پھر اس کو جو ہے وہ انہوں نے سات دن آٹھ دن کے بعد دہکایا. کئی دن تک تو اس کو آگ سلگانے میں اور آگ بھڑکانے میں لگے, اور پھر جا کر جو ہے وہ جب اس نے آگ پکڑی ہے تو آسمان سے اس کے شعلے باتیں کر رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے, تو شیطان نے ان کو یہ ترکیب بھی سکھلا دی منجنیق سے جو ہے وہ ان کو پھینکا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرحال آگ میں ڈال دیا گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سات دن آگ میں رہے اور اللہ رب العزت نے اس آگ کے نام یہ حکم جاری فرما دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. اگر یہاں صرف یہ فرما دیتے کہ بس ٹھنڈی ہو جا تو ایسی ٹھنڈی ہوتی جو نقصان پہنچانے والی بنتی, اس لیے سلامتی کی بھی قید لگا دی, بردا وسلاما, ایسی ٹھنڈی ہو جو سلامتی والی ہو, قابل برداشت ہو. جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو مختلف فرشتوں نے, حضرت جبریل امین, دیگر فرشتے, وہ سب دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد شروع کی کہ اللہ تیرا خلیل ہے. تو حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ, اگر تم سے کچھ مدد طلب کرتے ہیں تو ان کی مدد کرو. چنانچہ فرشتے آئے مختلف قسم کے کہ ہماری مدد کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ضرورت تو ہے لیکن تمہاری نہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے مجھے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. جس کا میں خلیل ہوں اور جس کا میں دوست ہوں تو دوست خود مدد کرے گا, تمہاری مدد کی ضرورت ہے. چنانچہ سب کو واپس کر دیا, حضرت جبریل امین بھی واپس چلے گئے, میکائیل بھی واپس چلے گئے, اور دیگر فرشتے جن جنوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مدد کی پیشکش کی, سب واپس چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو کے لیے اس آگ کو گلزار کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز کی خاص کوئی صفت کسی کی لازمی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ صفت اس میں رکھی ہوئی ہوتی ہے اس لیے وہ صفت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہٹا دیں اس صفت کو. اب مثلا آگ کا کام کیا ہے, جلانا ہے, چھری کا کام کیا ہے, مارنا ہے, کاٹنا ہے, اور پانی کا کام کیا ہے, ڈبونا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی پانی میں آگ لگا دیں, اس کو جو ہے وہ آگ بنا دیں اللہ تعالیٰ, اور اللہ چاہے تو اس چھری کو کاٹنا منع کر دیں تو حضرت اسماعیل پر نہ چلے, اور اسی آگ کا حکم دے دیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن جائے. تو جس رب نے یہ خاصیتیں پیدا کی ہیں وہ رب جب چاہتا ہے اس خاصیت کو روک دیتا ہے, اور جب چاہتے ہیں اس میں جاری فرما دیتے ہیں. بھائی آگ کے اندر جلانے کی خاصیت رکھی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو اس لیے یہ بحث بیکار ہو جاتی ہے کہ صاحب آگ کا تو لازمی خاصیت یہ ہے کہ وہ تو جلائے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لازمی صفت ہے وہ جو ہے اس کو ضرور جلانا چاہیے. بات یہ ہے کہ لازمی صفت اس وقت ہے جب جو ہے اس کی وہ اپنے خود بذات خود یہ صفت اس میں موجود ہو, اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے, جب وہ چاہیں گے اس صفت کو ختم کر دیتے. اللہ رب العزت جب چاہیں ایسا کام کر سکتے ہیں, اس لیے اپنے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار فرما دیا. اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ذکر فرمایا. اور دوسرا یہ کہ بھی جو دوستی کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو پھر دوستی سے مدد طلب کرے, اللہ ہی سے مدد مانگے, وہی سب کچھ مدد کرنے والے بھی ہیں. اور آگے اللہ رب العزت حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان کو بھی نجات عطا فرمائی, اور ایسے ہی حضرت اسحاق اور یعقوب بھی انہیں عطا فرمائے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت داؤد, ان کا تفصیلی واقعہ تو 19ویں پارے میں آئے گا, لیکن یہاں پر کچھ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے انہیں حکمت اور فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی, اور دونوں ہی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, ہم نے دونوں کو حکمت اور علم دونوں کو عطا فرمایا. لیکن فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَان, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو تفہیم کا خصوصی سمجھانے کی خصوصیت عطا فرمائی تھی, تو ان میں فیصلے کی قوت اور زیادہ تھی. یعنی فیصلے تو دونوں ہی صحیح کرتے تھے, لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک خاص فیصلہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. ایک واقعہ پیش آیا اس زمانے میں کہ ایک شخص کے کھیت میں کسی کی بکریاں چلی گئیں رات, اور اس کے کھیت کو چر کر انہوں نے برابر کر دیا, نقصان پہنچایا اور کھیت چر گئیں. وہ کھیت کا جو مالک تھا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ لے کر آیا, اور کہا کہ اس طرح سے رات کو جو ہے بکریاں وہ کھیت میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے سارے کھیت کو میرے نقصان پہنچایا اور یہ سارا چارہ جو کچھ بھی تھا وہ چر گئی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ چونکہ جو نقصان ہوا ہے اگر وہ ساری بکریاں کھیت والے کو دے دے تو اس کے بقدر نقصان ہو چکا ہے, تو اس لیے جتنی بکریاں ہیں وہ کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان جو ہے اس کے بقدر پورا ہو جائے جتنا نقصان ہو چکا ہے. یہ فیصلہ ہوا اور فیصلے کے بعد یہ واپس جانے لگا جو شخص تھا. تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے دروازے پہ ملے اور ان کو معلوم تھا کہ کوئی معاملہ ہو چکا ہے, تو فرمایا کہ ہاں بھائی کیا فیصلہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فیصلہ کیا تھا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہا کہ اگر یہ فیصلہ میرے پاس آتا تو میں اس کے علاوہ اور فیصلہ کرتا. اور پھر اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر ادب کے ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو کچھ اور کرتا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیں بتاؤ تم کیا فیصلہ کرتے بھائی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کرتا کہ یہ بکریاں جو ہیں وہ کھیت والے کے ثبوت کر دی جائیں اور اس کا دودھ وغیرہ جو ہے وہ اس سے اپنا گزارا کرے کیونکہ اس کا نقصان ہو چکا ہے, اور کھیت جو ہے وہ بکری والے کے ثبوت کیا جائے, اس کو کہا جائے کہ بھائی تم اس کی جو ہے رکھوالی بھی کرو آپ پاشی بھی کرو اور محنت کرو اس میں, اور جس حالت میں یہ تھا جب اس حالت میں ہو جائے تو بکری والے کو بکریاں واپس کر دی جائیں کھیت والے کو کھیت واپس کر دیا جائے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرمایا کہ واقعی یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے, چنانچہ اس کو واپس بلایا اور کہا کہ بھائی اب یہ فیصلہ نافذ, کھیت والے کو بکریاں دے دی گئیں کہ وہ اپنے نقصان کی تلافی کے طور پر دودھ وودھ پیے کھائے پیے, اور اس کو جو ہے کھیت دے دیا گیا کہ بھائی تم جو ہے وہ اس میں کھیتی باڑی کرو اور جب اس لائق ہو جائے جس طرح کا تھا اس طرح ہو جائے تو واپس کرو دونوں چیزیں اپنی. تو بہرحال یہ فیصلہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس فیصلے کی تائید فرمائی, ففہمناہ سلیمان, تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تعریف فرمائی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط تھا, ضابطے کے اعتبار سے انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا. اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جتنا نقصان ہو جائے اس نقصان کی تلافی وہ اس نے کرنی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوا, تو چونکہ پوری کی پوری بکریاں جو ہیں اس نقصان میں جا رہی تھیں اس لیے انہوں نے فیصلہ ضابطے کے مطابق کیا. لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کیا وہ صلح کے اعتبار سے کیا, اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وصلح خیر, صلح زیادہ بہتر ہے. عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کی بنیاد پر جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ قبول تو کر لیتا ہے لیکن اس کے دل میں کچھ رنج پیدا ہو جاتا ہے, اور جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف اس کے دل میں کچھ کدورت پیدا ہو جاتی ہے, لیکن چونکہ مجبور ہوتا ہے حاکم کے حکم کی وجہ سے اس لیے اس فیصلے کو مانے بغیر چارہ نہیں اس کے لیے. لیکن جو صلح کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں کچھ لو کچھ دو کے اوپر کچھ کی بنیاد پر ہوتے ہیں, اس لیے اس میں دونوں ہی کو دبایا جاتا ہے اور دونوں ہی کو کچھ لے دے کے راضی کرایا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب کبھی جھگڑے ہو جائیں آپس میں تو عدالتی فیصلوں سے پہلے یعنی بجائے اسی کے بعد عدالت میں لے جاؤ پہلے اپنے کنبے قبیلے اور برادری والوں کو جمع کر کے فیصلہ کرانا چاہیے, جب وہ بھی عاجز آ جائیں اور نہ ہو سکے تو پھر عدالت میں جاؤ. یہ بات کی بات ہوتی ہے کیونکہ عدالت میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو جبری ہوگا, جو حکم حاکم مرگ مفاجات, جو بھی حاکم کا حکم ہے اس کو مانے بغیر چارہ نہیں. لیکن آپس کے جو صلح کے فیصلے ہوتے ہیں چونکہ وہ پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا اس فیصلے کو پسند بھی فرمایا چونکہ اس کی بنیاد صلح پر تھی. بس صلح ہو خیر, اور صلح جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے بہ نسبت لڑنے کی. اس اعتبار سے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمایا ولی سلیمان الریح عاصفہ, دو صفتیں آتی ہیں ہوا کی, ایک وہ ہوا ہوتی ہے جس میں بہت تیزی اور تندی ہوتی ہے طوفانی ہوا جس کو کہہ لیجئے, اور دوسری ہوا وہ ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہے سہل ہوتی ہے جس میں تیزی نہیں ہوتی خوشگوار ہوا جس کو کہہ لیجئے. تو دونوں قسم کی ہواؤں کی صفت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دی تھی ہم نے ہواؤں کو. یہ جو ہوائی جہاز تو ابھی یاد ہوئے ہیں, اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت جو ہوا کو تابع کیا تھا تو حیران کن بات یہ ہے کہ ایک تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت وسیع جس پر 600,000 کرسیاں آتی تھیں. آج کل کے جہاز 400-500-600 اس سے زیادہ کیا لے جا سکتے ہیں لوگوں کو ہیں. 600,000 کرسیاں اس تخت پر تھی رکھی ہوئی اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام آ کر تشریف فرما ہوتے تھے اور آیان و انصار آپ کے جو حکومت کے جو لوگ تھے وہ بھی بیٹھتے تھے. اس میں اہل ایمان بھی ہوتے تھے انسانوں میں سے اور جو جنات اہل ایمان تھے وہ بھی ہوتے تھے اور اس پر آ کر آپ بیٹھ جاتے تھے. اس کے بعد ہوا کو حکم دیتے تھے کہ اس کو لے کر چلو. تو آپ اندازہ لگائیے کتنا عظیم الشان وہ تخت تھا اور اس پر بیٹھنے والے. اور پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ تم جو ہے وہ آسمان پر اڑو اور اس تخت کے اوپر سایہ کرو تاکہ دھوپ کی تپش جو ہے وہ ہمیں نہ لگے. تو اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا, ہواؤں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا. اب دیکھیے کیسی زبردست جو ہے وہ حکومت تھی سلمان علیہ السلاۃ والسلام کی. آج کل کی حکومتیں کیا بیچتی ہیں, ذرا سا کچھ ہاتھ میں آ جائے تو جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن سلمان علیہ السلاۃ والسلام کا یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور ہوائیں ان کو لے کر چلتی تھیں, ایک مہینے کی مسافت صبح سے لے کر دوپہر تک کرتا تھا وہ تخت سے, اور دوپہر سے لے کر شام تک ایک اور مہینے کی, گویا ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا ایسا تیز رفتار. 2 مہینے کی مسافت ایک دن میں وہ تخت جو ہے وہ فاصلہ طے کر لیا کرتا تھا اور اس کی شان یہ ہوتی تھی کہ پرندے اس پر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے تاکہ ان حضرات کو جو ہے وہ دھوپ کی تمازت سے تکلیف نہ پہنچے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا, اکڑ نہیں تھی, غرور نہیں تھا, بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اپنے سر جھکا کے اس پر بیٹھتے تھے, دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے. یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت, جب اللہ تعالیٰ کوئی طاقت ان کو دیتے ہیں تو اس پر وہ اکڑتے نہیں بلکہ اس طاقت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انعام سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ نے یہ طاقت عطا فرمائی. بس جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم انبیاء کے ہمیں میراث ملے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم جو ہے وہ پیرو بنے اور ان کے تابع بنے, تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہے جتنا بھی انعام و اکرام سے نوازے اس کے اندر صفت عاجزی اور صفت انکساری جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. مزید جتنی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی اتنی شکر گزاری بھی انسان کو آنی چاہیے. تو اس کا یہاں پر ذکر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری بامرہ الی الارض, ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیا تھا ہم نے ریح کو, ہوا کو, تجری بامرہ جو اللہ کے حکم سے چلتی تھی, تجری بامرہ ان کے حکم سے چلتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ بھائی ان کے تابع ہو جاؤ. حضرت سلیمان اس کو جیسے حکم دیتے تھے وہ چلتی تھی. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا وسخرنا ما داؤد الجبال, ما کا لفظ استعمال فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہم نے کچھ صفات عطا فرمائی, ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا, جس طرح چاہتے تھے اس کو موڑ لیتے تھے اور اس سے زرہ بناتے تھے, پھر جنگوں میں کام آتی تھی وہ زرہ لوگ پہنتے تھے. چنانچہ اس کو اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, ہم نے سکھا دی ان کو زرہ بنانے کی صنعت, ان کو ان کے ہاتھ میں دے دی تھی تاکہ دشمنوں سے حفاظت ان کی ہو سکے, تاکہ شکر گزاری کرتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا, ایک صفت تو یہ عطا فرما دی. اور دوسری صفت اللہ نے یہ فرمائی کہ ان کی آواز ایسی سریلی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی تلاوت سن کر فضا میں پرندے ٹھہر جاتے تھے, اور صرف ٹھہرتے نہیں تھے ان کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے تھے, تسبیح پڑھتے تھے اللہ. تو اس کو اللہ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالِ, ہم نے مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو, پہاڑ بھی مسخر تھے, یہ سب بہنا وہ بھی تسبیح کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وطیر پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ پرندے بھی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے اور یہ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے, اور حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تھے. جب پڑھتے تھے تو ایک کیا سما پیدا ہوتا ہوگا, آپ سوچئے کہ پرندے فضا میں اللہ کی تسبیح میں مشغول, زمین پر حضرت داؤد اور سارے کے سارے پہاڑ جو ہے وہ تسبیح میں مشغول, تو کس قسم کی عجیب و غریب وہ فضا پیدا ہوتی. اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور ساتھ میں فرمایا کہ وَكُنَّا فَاعِلِينَ, یہ ہم کرنے والے ہیں, یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ناممکن چیز ہے, کوئی قصے کہانی نہیں ہے. جب فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ اللہ کرنے والے ہیں تو کون سی چیز ناممکن ہے بتائی؟ اللہ رب العزت کی ساری چیزیں آسان. البتہ یہاں پر ماں کا لفظ لائے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اور حضرت سلیمان کے لیے لام کا لفظ لائے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام کے حکم کے تابع نہیں تھے بلکہ اللہ رب العزت کا خاص فعل تھا یہ کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے پرندے رک جاتے تھے، پرندے بھی تسبیح کرنے لگتے تھے اللہ کے حکم سے، اور اسی طریقے سے پہاڑ بھی وہ تسبیح کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ ہواؤں کو تابع کیا ہوا تھا، جب وہ حکم دیتے تھے چلتی تھی، جب وہ فرماتے تھے رک جاتی تھی. تو وہ تابع نہیں تھے جبال اور طیر، لیکن یہ جو ہوا تھی یہ تابع تھی، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام والسلام کا بھی یہاں ذکر فرما دیا. اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے صابر بندے تھے. ان کا بھی تفصیلی واقعہ غالباً آئے گا انشاءاللہ 23 میں پارے سورہ صاد میں، لیکن یہاں پر بس مختصر سے فرمائے کہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر، حضرت داؤد علیہ، حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی میں اللہ کو پکارا کہ اللہ بڑی تکلیف پہنچی مجھے. بعض روایت میں آتا کہ 7 سال تک، یعنی بعض اسرائیلی روایت میں تو 70 اور 80 کی کبھی آتا ہے فیگر، لیکن بعض محتاط روایت میں 7 سال کا آتا ہے کہ 7 سال تک جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا رہے، اور کوڑی پر لوگوں نے جہاں پر کچرا ڈالا کرتے تھے انہیں پھینک دیا تھا، اور جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا تھے، لوگ قریب آتے نہیں تھے، گھن کرتے تھے. ایک صرف ان کی بیوی تھی جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی. تو 7 سال تک جو ہے اس تکلیف میں مبتلا رہے، اور بیوی صاحبہ کہتی تھی کہ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو اگرچہ دعا کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، کوئی آدمی تکلیف میں ہو اور دعا کرے کہ اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کے خلاف یہ بات ہوتی ہے کہ ہائے وائے مچانا شروع کر دے اور شکوے شکایت شروع کر دے، یہ صبر کے خلاف ہوتی ہے، ورنہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے صبر کے خلاف نہیں. اس پر جو بھی مرض ہے اس پر صابر رہے، لیکن اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ قادر ہیں، اس کو دور کر سکتے ہیں، اس کو تکلیف.
بچوں کو تھنوں سے دور کر دیا تاکہ وہ چیخیں چلائیں اور اللہ کے آگے فریاد کریں.
یہ اصل صورت ہے توبہ کرنے کی جو حضرت یونس علیہ السلام نے سکھائی، کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے کو راضی کرنا چاہے تو بس پھر اپنے سر پر خاک ڈالے اور اپنے سر کو پیشانی کو مٹی پر ڈال دے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ معاف کرے، اور روئے اور چیخے اور چلائے. زار و زار رونا ہے اور کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کوئی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ معاف فرما دی. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ہی فرمایا کہ سوائے یونس علیہ السلام کو کسی قوم نے عذاب آنے کے بعد نفع نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب دور ہو گیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ اب عذاب کب آئے گا، 3 دن کا کہا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بستی سے بھی چلے گئے. اب جب 3 دن گزر گئے اور ادھر تو اللہ نے عذاب رفع کر دیا اور ادھر یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، یا پھر علم غیب کی بات آ جاتی. تو بہرحال انہیں پتہ نہیں چلا 3 دن تک، اور اس کے بعد پھر اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اگر میں اپنی بستی واپس جاتا ہوں تو قوم جو ہے وہ تو عذاب آیا نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ قوم جو ہے پکڑ کر مجھے تو مارے گی، کیونکہ جب عذاب نہیں آیا تو کہے گا تم نے تو کہا تھا 3 دن بعد عذاب آئے گا، یہ 3 دن اب کہاں ہے وہ عذاب، لاؤ اپنا عذاب. جب کوئی آثار انہیں نظر نہیں آئے تو اپنے طور پر یہاں اجتہاد یہ کیا کہ اب وہاں سے انہوں نے جو ہے دوسرے علاقے میں جانا گوارا کیا، اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے. اس کشتی میں جب بیٹھے تو بیچ سمندر میں جب پہنچی کشتی رک گئی، اب نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے. تو وہ جو ملاح تھا کشتی کا حضرت یونس علیہ السلام کو پہچانتا بھی تھا، اس نے خود سوار کیا ان کو، آئیے تشریف لائیے. اس نے کہا کہ بھئی ہماری کشتی کا یہ معمول ہے کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگتا ہے تو یہ کشتی ہماری آگے پیچھے ہوتی نہیں بھی رک جاتی ہے. تو تم میں سے کوئی بھی اگر ایسا شخص ہے جو اپنے آقا کی نافرمانی کر کے بھاگا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کرے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ. حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنے آپ کو پیش کیا، فوراً تنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر میں اس بستی سے آیا ہوں. تو فوراً جو ہے، حالانکہ اجتہادی مسئلہ تھا، کوئی گناہ یا خطا کی بات نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا تھا کہ وہاں سے جانا مت، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ان کی پسند نہیں آئی کہ جب تک وہی نہیں آئی وہاں سے جگہ کو کیوں چھوڑا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ بھائی میں ہی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں، لہذا مجھے تم سمندر میں ڈال دو. وہ ملاح کہنے لگا کہ نہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے منع کیا. اس کے بعد پھر قرآن اندازی کی گئی. اب قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو اس نے پھر بھی کہا کہ نہیں یہ غلط دوبارہ کریں گے، پھر دوبارہ کیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، حتیٰ کہ تین مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا جب نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام نے پھر اپنے آپ کو خود ہی سمندر کے حوالے کیا. وہاں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ جانے کب کی منتظر تھی کہ اللہ کا ایک بندہ جو ہے وہ میرے پیٹ میں میرے مہمان بن کر آئے گا، میرا لقمہ نہیں بنے گا، وہ غذا نہیں بنے گی. اللہ کے حکم سے کھڑی ہوئی منہ کھول کے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی سمندر میں گئے اس نے ماں کی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنا عرصے وہ رہے، بعض رواج میں 7 دن، بعد میں 40 دن، بعد میں اس سے بھی زیادہ. بہرحال ظلمات بعد وہ فوق بعد، اندھیرے در اندھیرا، یعنی ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر وہ کہاں نیچے لے کے گئی اللہ بہتر جانتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ تحت السرا بالکل نیچے لے گئی، جہاں پر کنکریاں جو ہیں وہ سبحان قدوس ان کی تسبیح پڑھ رہی. بہرحال حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا، اس کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا، وَذَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانك، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے. اللہ تعالیٰ نے فاستجبنا له، ان کی اس دعوت کو، ان کی پکار کو، اس دعا کو سنا، ونجیناه من الغم، اور ان کو غم سے نجات بھی دے دی، اور ساتھ میں اللہ نے یہ احسان فرمایا، وکذالک ننجی المؤمنین، اہل ایمان کو بھی ایسے نجات دیتے ہیں. یہ خاص حضرت یونس کے ساتھ نہیں ہے علیہ السلام، بلکہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے چاہے وہ گناہگار ہوں جیسے بھی ہوں، جب اللہ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ انہیں غم سے نجات دے دے گا. لیکن پکارنا صدقے دل کے ساتھ ہو، ہم پکارتے تو ہیں لیکن ہماری دعائیں ہوتی کیا ہیں؟ من قلب لاہل، جس کو کہا ہے کہ ہم ہاتھ تو ادھر ہوتے ہیں اور دیکھ ادھر رہے ہوتے ہیں، ایک رسم ہوتی ہے جو کارروائی ہم پوری کرتے ہیں، لیکن جیسے مانگنا چاہیے، عام طور پر ہم دعاؤں کو صرف رسم ہم نے سمجھ رکھا ہے اور رسمی طور پر ہم دعائیں مانگتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دعا کو تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کے کبھی مانگو. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بعض اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ، جن پر دعا کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، وہ دو دو چار چار گھنٹے بیٹھ کے دعا ہی مانگتے رہتے ہیں. آخر کوئی حص، کوئی ان کو لذت، کوئی مزہ تو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو کرنی ہوتی ہے ڈائریکٹ کہ اللہ آپ ہماری یہ پریشانی دور کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں. میں یہاں بھی مسجد میں بعض نمازیوں کو دیکھا، اکیلے میں بیٹھ کے مانگتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی شکل پر جو اس وقت کیفیت ہوتی ہے تو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ماشاءاللہ کس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت ہمارے مالک و خالق ہیں، پریشانی بھی آتی ہے تو وہ آزمائش اور ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے. بعض اوقات ایک قوم کے لیے مصیبت دوسری قوم کے لیے راحت ہوتی ہے. مثلاً ایک قوم پر عذاب آیا تو ٹھیک ہے، ایک قوم کے لیے مصیبت ہے لیکن دوسری قوم اس سے عبرت حاصل کرے گی، اس کے لیے تو رحمت ہے. تو اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو عذاب بھی بھیجتے ہیں وہ جزوی طور پر ہوتا ہے، کلی طور پر نہیں. اس لیے ایک قوم کے لیے مصیبت ہوتی ہے، دوسرے قوم کے لیے راحت ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ ہی بنا دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اہل ایمان کو بھی ایسے ہی نجات عطا فرمائیں گے جب بھی وہ ہمیں پکاریں گے. اللہ تعالیٰ کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں یاد کرنا چاہیے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو نعمتوں میں یاد رکھنا چاہیے. نعمتوں میں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں بھی ہمیں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے وہ کام لے جو آپ کی رضا کا سبب بنتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ایک صاحب نے رقعہ بھیجا ہے، نعیم صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. ہم میں سے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے بہت سے مریض ہسپتالوں میں ہیں، بہت سے مریض گھروں میں ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ ہم بھی بیمار ہیں، مختلف عوارض ہیں، یا اللہ آپ جانتے ہیں بہتر طور پر، اپنے فضل خاص سے اور فضل و کرم سے ہماری بیماریوں کو بھی دور فرما دے. اے اللہ ہم جسمانی طور پر بھی بیمار ہیں، روحانی طور پر بھی بیمار ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ہماری جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے. اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم پر باب دعا کھول دیجئے، اے اللہ باب دعا کھول دیجئے، اے اللہ ہم پر باب دعا کھول دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھیے، اپنی ستاری اور غفاری کو دیکھیے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نظر نہ فرمائیے بلکہ اپنی ستاری اور غفاری کو دیکھیے. اے اللہ ہم آپ تو کریم ہیں، اور کریم وہ ذات ہے جو نالائقوں پر کرم کرے، ہم سب نالائق ہیں. اے اللہ ہمیں لائق فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو کریم ہیں، نالائقوں پر کرم فرماتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے. کرم کے معاملے فرمائیے، رحم کے معاملے فرمائیے، عافیت کے معاملے فرمائیے، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے عزیز رشتہ دار، احباب، دوست، اے اللہ مشائخ، اساتذہ، جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے. حد نظر تک ان کی قبر کو وسیع فرما دیجئے. اے اللہ جنت کی کھڑکی کھول دیجئے. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. اے اللہ جتنے حقوق ہمارے ذمے ہیں ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ایک ایک کا حق ہم ادا نہ کر دیں. اے اللہ ہر طرح سے سبک دوش فرما کر صاف ستھرا کر کے اپنے پاس بلائیے، پاس صاف کر کے اپنے پاس بلائیے. اے اللہ ہم میں عذاب سہنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے، آپ اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہمیں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اے اللہ اسے بھی اپنے فضل خاص سے مرنے سے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی وبینک، وحقوقا کثیرۃ فیما بینی وبین خلقک، اللهم ما كان لك منها فاغفره لي، وما كان لخلقك فتحمله عني، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا، يا قاضي الحاجات واقض حاجاتنا، يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آ جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.